پہنچ جانا ہے تو مختصر ہے وقت، لیکن طاہر صاحب کی ہم چھوڑ نہیں سکتے. طاہر صاحب کو سنانے کے بعد
مجھ سے کہتے ہیں میرے دوست نما کچھ دشمن، مجھ سے کہتے ہیں میرے دوست نما کچھ دشمن، رٹ یہ کیا تو نے لگا رکھی ہے گلشن گلشن. مجھ سے کہتے ہیں میرے دوست نما کچھ دشمن، رٹ یہ کیا تو نے لگا رکھی ہے گلشن گلشن. باغ باہی تیرا موضوع سخن ہوتا ہے، باغ باہی تیرا موضوع سخن ہوتا ہے، پھول کلیوں سے بھرا رہتا ہے شیری دامن، پھول کلیوں سے بھرا رہتا ہے شیری دامن. شاخ امید ہری رہتی ہے مالی کے طفیل، شاخ امید ہری رہتی ہے مالی کے طفیل، دشت مکان میں وہی آس کی جیسے ہو کرن، دشت مکان میں وہی آس کی جیسے ہو کرن. اور گلشن سے جو نکلا تو گیا میں خانے، اور گلشن سے جو نکلا تو گیا میں خانے، کر لیا ساقی غم خار کے رخ کا درشن، کر لیا ساقی غم خار کے رخ کا درشن. بات پینے کی پلانے کی نظر سے کر لی، بات پینے کی پلانے کی نظر سے کر لی، یوں غزل پہنچی جو مقتے پہ تو بس ختم سخن، یوں غزل پہنچی جو مقتے پہ تو بس ختم سخن. میں جواباً اسے کہتا ہوں خرد کے دشمن، میں جواباً اسے کہتا ہوں خرد کے دشمن، میں جواباً اسے کہتا ہوں خرد کے دشمن. عشق تو عشق تیری عقل سے بھی ہے انبن، عشق تو عشق تیری عقل سے بھی ہے انبن. چھوڑ دے تو جو اسی وقت تعصب کا چلن، چھوڑ دے تو جو اسی وقت تعصب کا چلن، تجھ پہ ہو جائیں ابھی سارے حقائق روشن، تجھ پہ ہو جائیں ابھی سارے حقائق روشن. تو بتا خود میں کسے چھوڑوں کسے اپناؤں، تو بتا خود میں کسے چھوڑوں کسے اپناؤں. ہیں ادھر گلشن و گلزار ادھر دشت و دمن، ہیں ادھر گلشن و گلزار ادھر دشت و دمن. ہے وہاں خار بیاباں تو یہاں رشک چمن، ہے وہاں خار بیاباں تو یہاں رشک چمن. ایک طرف زاغ و زغن ایک طرف غنچہ دہن، ایک طرف زاغ و زغن ایک طرف غنچہ دہن. باغباں پر نہ فدا کیوں ہو دل و جاں جس نے، باغباں پر نہ فدا کیوں ہو دل و جاں جس نے، بخشا ہے خاروں کو پھولوں کا ہنسی پیراہن، بخشا ہے خاروں کو پھولوں کا ہنسی پیراہن. جس کے میں خانے کی عالم میں ایک دھوم مچی، جس کے میں خانے کی عالم میں ایک دھوم مچی، جو پلاتا ہے شب و روز ہمیں خمر کن، جو پلاتا ہے شب و روز ہمیں خمر کن. خالد اقبال بھی تائب ہے اسی کے صدقے، خالد اقبال بھی تائب ہے اسی کے صدقے. وہ جسے خاک کو آتا ہے بنانا کندن،
شان میں اشعار فرماتے تھے، حضرت والا بہت شوق سے سنتے تھے. آج وہ یاد آ گیا ماشاء اللہ بہت بہتری. پہلے معترض کا قول ہے جو نظم کیا, دوسرے طائب صاحب کا جواب ہے. میں جواباً اس سے کہتا ہوں یہ طائب صاحب کا جواب ہے, وقت نہیں تھا نہیں تو تھوڑی بہت تشریح کر دیتا.
آفتاب نسبت مع اللہ سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے روزانہ, جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جنوبی افریقہ کا سفر نامہ ہے. دو رجب المرجب 1419 ہجری مطابق 24 اکتوبر 1998 بروز ہفتہ بعد فجر بمقام ڈربن. امرت کے معنی, مولوی سعید صاحب نے حضرت والا کا یہ شعر پڑھا, بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ, بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ, اگر یہ فعل اچھا تھا تو خدا پتھر نہ برساتا, اگر یہ فعل اچھا تھا تو خدا پتھر نہ برساتا. جی جی اگر جی جی اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. ارشاد فرمایا کہ امرد اس جوان کو کہتے ہیں جس کی ابھی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو, یا آئی ہو تو ہلکی ہو. تو بعض امرد ہوتے ہیں اور بعض کالا مرد ہوتے ہیں. بعض امرد ہوتے ہیں اور بعض کل امرد ہوتے ہیں.
عربی کا لفظ ہے کل امرد, امرد کی طرح تو کالک کہا جاتا ہے تو کالا امرد.
ماشاء اللہ
ویسے امرد کالے بھی ہوتے ہیں.
ماشاء اللہ. ارشاد فرمایا امرد اس نوجوان کو کہتے ہیں جس کی ابھی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو, یا آئی ہو تو ہلکی ہو. تو بعض امرد ہوتے ہیں اور بعض کل امرد ہوتے ہیں. داڑھی تو آ گئی مگر اتنی ہلکی ہے کہ وہ مثل امرد ہی کے ہوتے ہیں. بعض فاسقین ہلکی داڑھی والوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. شامی نے لکھا ہے بعض الفسقۃ یغل من نبت عذاره علی الامرد خالی العذار. بعض طبائع تھوڑی داڑھی والوں کو معشوق بنانے کو ترجیح دیتے ہیں, اللہم صل اللہ. ان پر جن کی داڑھی مونچھ ابھی نہیں آئی. میں نے ایک بی اے پاس سے امرت کے معنی پوچھا کہ بتاؤ امرت کے کیا معنی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ امرت کے دو معنی ہیں, ایک امرود اور دوسرا امرت دھارا. میں نے کہا دھت تیری. انگریزی پڑھنے سے علم تھوڑی آتا ہے, یہ تو عربی کا لفظ ہے اور اس کی تعریف ہے الامرد الحسن هو الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته فحكمه كحكم المرأة لا يجوز النظر من فرقه الى قدمه. امرد وہ ہے جس کی مونچھ بھیگ رہی ہو, سبزے کا آغاز ہو رہا ہو, ابھی داڑھی نہ آئی ہو. اس کا حکم عورت جیسا ہے, اس کو سر سے پیر تک دیکھنا جائز نہیں. قبولیت دعا کے لیے ایک خاص طریقہ. ارشاد فرمایا کہ ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ کسی نہر یا تالاب میں اتنے پانی میں چلے جاؤ کہ تمہارا جسم ڈھک جائے, ستر عورت ہو جائے, اور تھوڑا سا پانی بھی پی لو مگر سمندر کا نمکین پانی نقصان کرے گا. اس کے بعد وضو کر کے غوطہ مار لو تاکہ غسل بھی ہو جائے. اب جو دعا مانگو گے قبول ہوگی انشاءاللہ. یہ ارشاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جسے میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے نقل فرمایا. ایک مرتبہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھول پور کی ندی کے پانی میں گھس کر اور نہا کر بہت دیر تک دعا مانگی. پھر مجھے یہ راز بتایا کہ میں نے پانی میں اس لیے دعا مانگی تاکہ پیٹ میں پانی کی غذا ہو اور جسم پر پانی کا لباس ہو, پاک پانی معدے میں ہو اور پاک پانی کا لباس جسم پر ہو۔ اب قبولیت دعا میں کوئی چیز مانع نہیں، قبولیت دعا کی ممانعت کا سبب بننے والی غذائے حرام اور لباس حرام کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ حضرت والا کا ذوق عاشقانہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے کراچی سے 60 کلومیٹر دور ایک دریا کے کنارے کھلے آسمان کے نیچے دریا کی ریت پر 8 دن اسی طرح پانی میں اتر کر دعا مانگی۔ وہاں کوئی چھت، کوئی مکان، کوئی ہوٹل، کوئی بنگلہ نہیں تھا، بس آسمان کے نیچے ریت پر چادر بچھائی اور سو گئے، اور کھانا پکانے کے لیے کڑھائی ساتھ تھی، جال میں مچھلی پھنسائی اور کڑھائی میں پکائی۔ اور 1 میل دور ایک ہوٹل تھا، ایک آدمی گرما گرم روٹیاں تیزی سے دوڑ کے لے آتا تھا، بس کھانا کھایا اور پھر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ میرا یہ ذوق بہت پرانا ہے، بچپن ہی سے جب میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا جنگل کے سناٹے اور سکوت صحرا کے لیے نکل جاتا تھا۔ جنگل میں ایک مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات ہیں۔ میں وہاں جا کر اللہ کی یاد میں یہ شعر پڑھتا تھا، اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان، اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں۔ ہر ملک میں
حضرت اس وقت بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، بچے تھے، اس وقت کے حالات ہیں۔
ہر ملک میں میرا یہ ذوق ہے، دنیا میں جہاں جاتا ہوں لبے دریا، ساحل سمندر، دامن کوہ اور سکوت صحرا ڈھونڈتا ہوں۔ اگر یہ نہ ملے تو پھر عشق کا مدرسہ ختم۔ محبت کی تاریخ آج کل انہی جغرافیوں میں مل رہی ہے۔ جنات بھی انسانوں کے ہاتھ پر داخل سلسلہ ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جتنے مشائخ ہوتے ہیں ان سے جنات بھی مرید ہوتے ہیں، جنات بھی ولی اللہ ہوتے ہیں، ان کو بھی پیری مریدی کا شوق ہوتا ہے، مگر وہ اپنے شیخ کو بتاتے نہیں ہیں کہ میں جنات میں سے ہوں اور آپ سے مرید ہو رہا ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بتا دوں کہ میں جن ہوں تو میرے شیخ کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے وہ اطلاع نہیں کرتے تاکہ میرے شیخ کو اذیت نہ پہنچے۔ لیکن جب ان کے پیر بھائی کو کوئی جن ستاتا ہے تو پھر وہ پیر بھائی ہونے کی حیثیت سے اس جن سے لڑتے ہیں کہ دیکھ، جس پر تو اثر کرتا ہے، جسے تو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ میرا پیر بھائی ہے، خبردار جو اس کو ستایا۔ سبحان سبحان۔ مرید ہونے کا ایک زمینی فائدہ، یہ بات مفتی محمود الحسن گنگوہی نے فرمائی کہ مرید ہونے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے پیر بھائی جنات میں ہوتے ہیں وہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ میرے بارے میں بہت سے لوگوں نے بتایا جو جن کے عاملین ہیں کہ ایک جن نے بتایا کہ تمہارے شیخ سے ہم بھی بیعت ہیں، بلکہ ہمارا پورا قبیلہ جو بہت بڑا ہے اس کے بھی کافی لوگ بیعت ہیں۔
مدینہ منورہ میں ایک صاحب نے کہا میرے اوپر جن کا اثر ہے، حضرت سے تعلق رکھتے تھے اور یہ بہت پریشانی ہے، تو حضرت والے نے فرمایا کہ کچھ فکر مت کرو، کسی نے کہہ دیا جنوں کا بادشاہ ہے وہ تو مجھ سے بیعت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کو جن میں ستانا چھوڑ دیا، بیعت نہیں تھے حضرت سے، انہیں یہاں تک کی بھی نوبت نہ تھی۔
سبحان سبحان۔ شیخ نائب رسول ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر شیخ کی مجلس میں بادشاہ آ کر بیٹھ جائے اور مرید بجائے شیخ کے بادشاہ کو دیکھنے لگے تو سمجھ لو کہ یہ مرید محروم ہے، ابھی اس کو نسبت عطا نہیں ہوئی، یہ عارف باللہ نہیں ہے، ورنہ اسے شیخ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نظر نہ آتا۔ جس کو اللہ اپنی معرفت دیتا ہے پھر اس کو مرشد کی معرفت بھی ہوتی ہے۔ حضرت والا نے درس مثنوی کے دوران فرمایا کہ جب شیخ کے پاس بیٹھو تو سمجھو کہ گویا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو۔
والا کا بنگلہ دیش کا تو ایک صاحب جو حضرت والا سے بیعت بھی تھے، مگر صحبت نہیں اٹھائی تھی زیادہ، بہت اصرار کر کے اپنے سفر کے دوران وہاں اپنے وطن لے گئے گاؤں میں، ہزار تو شفقت تھی چلے گئے، تو ایک بہت بڑے سیٹھ بھی ساتھ تھے، تو اس کے بعد میں نے جو دیکھا تو وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے جو سیٹھ صاحب تھے ان کی خاطر مزارات میں لگے ہوئے ہیں. پھر حضرت کی جو سونے کا انتظام ہوا، عالم بھی تھے، تو حضرت کی جو جگہ تھی وہ بہت معمولی قسم کا انہوں نے چارپائی بچھائی، اور وہ ان کے لیے جتنا نہایت اعلیٰ قسم کی دوسرے کمرے میں نہایت اعلیٰ قسم کی وہ لگائی مسحری. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے، کس کے لیے؟ کہتے ہیں یہ تو ان صاحب کے لیے ہے. میں نے کہا وہ آپ کے شیخ ہیں. میں نے کہا آپ کو اتنی بھی ادب نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے محض پیسے کے پیچھے کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کی کیا عزت کریں گے؟ میں جب میں نے جھاڑ لگائی تو انہوں نے پھر وہ حضرت والا کو حضرت کو نہیں بتایا، اس میں آگے حضرت خوش ہو گئے. حضرت سمجھیں گے میرے لیے کیا اس نے. مگر نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک دو روز ہی رہے تھے کہ اسی سیٹھ نے مجھ سے کہا کہ یہ مولوی کیسا ہے، یہ مجھے میرے پیچھے ایسے لگا ہوا ہے جیسے کوئی کتا ہڈی کے پیچھے لگا دیتا ہے، ان سے اب چندہ مانگ رہا ہے کہ ہمارے مدرسے کے لیے چندہ دو. کیا عزت کیا رہی ہے؟ جو شیخ کی عزت نہیں کرتا اس کو دنیا میں کہیں عزت نہیں ملتی.
جب شیخ کے پاس بیٹھو تو سمجھو کہ گویا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو. شیخ نائب رسول ہوتا ہے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جو مجدد زمانہ اور حکیم الامت تھے، کہ جو شخص اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا ہے تو گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے. گویا کا لفظ یاد رکھنا ورنہ فتویٰ لگ جائے گا. تو شیخ نائب رسول ہوتا ہے. میر صاحب سے فرمایا کہ آئندہ سے اطلاع بھی مت کرو کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، آپ کیوں وکیل بنتے ہو؟ آپ کو تو وکالت سے بھی منع کیا ہوا ہے، حماقت کا ثبوت پیش کرتے ہو. گویا کا لفظ یاد رکھنا ورنہ فتویٰ لگ جائے گا. تو شیخ نائب رسول ہوتا ہے. میر صاحب سے فرمایا کہ آئندہ سے اطلاع بھی مت کرو کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، آپ کیوں وکیل بنتے ہو؟ شیخ کی عظمت قلب میں دائمی ہونی چاہیے. جی اچھا، حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ آئندہ سے اطلاع بھی مت کرو کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، آپ کیوں وکیل بنتے ہو؟ آپ کو تو وکالت سے بھی منع کیا ہوا ہے، حماقت کا ثبوت پیش کرتے ہو.
منع کرے یہ کام نہ کرو، پھر اس کی مسئلہ شیخ کی محبت میں وہ کرنے لگے تو یہ حماقت ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. شیخ کے جو ارشاد ہے وہ ہر وقت مستحضر رہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے.
شیخ کی عظمت قلب میں دائمی ہونی چاہیے. جو نور شیخ کے پاس خاموشی اور اس کی عظمت میں ملتا ہے وہ نور بولنے میں نہیں ملتا. بولنے سے نور نکلتا ہے، آتا نہیں ہے، اور خاموش رہنے میں نور جمع ہوتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے. میں اپنے شیخ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے پاس بالکل خاموش رہتا ہوں. مولانا ایوب نے تو کبھی نہیں دیکھا، مگر میر صاحب تو دیکھتے ہیں. اس سے قلب میں نور جمع ہوتا ہے، اور زیادہ بولنے سے نور نکل جاتا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اور شیخ کا احتمال تقدر بھی ہوتا ہے. تو کیوں خطرے میں پڑتے ہو؟ جیسے اللہ کے حضور میں باادب بیٹھتے ہو، اہل اللہ کے حضور میں بھی باادب ہی رہو. کیونکہ اللہ والوں سے محبت اللہ ہی کے لیے تو ہے، لہذا ہر وقت شیخ کی عظمت رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ جب کھا رہے ہیں تو بھول گئے کہ اللہ کہاں ہے، شیخ کدھر ہے۔ شیخ کے سامنے عظمت دائمہ رہنی چاہیے۔ کھاتے وقت بھی ایسی کوئی بے تکلفی کی بات مت کرو جس سے معلوم ہو کہ دل میں شیخ کی عظمت نہیں ہے۔ آیت ان الذین یغضون اصواتہم الی آخر سے شیخ کے ادب کی تعلیم۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالی نے اپنے نبی کا ادب سکھایا کہ میرے نبی کے سامنے اپنی آوازیں بلند مت کرو، اور فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی آوازوں کو میرے نبی کے سامنے پست کر دیا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اللہ تعالی نے عند صوت رسول اللہ نہیں عند رسول اللہ فرمایا، کہ جب صحابہ میرے نبی کے سامنے بات کرتے ہیں تو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔ سورہ حجرات کس کے لیے نازل ہوئی؟ شیخ سے بے تکلف ہو جانا اللہ تعالی کی عظمت اور نسبت مع اللہ حاصل نہ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالی کی نسبت جتنی قوی ہوگی شیخ کا ادب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جتنی انسان کے قلب کو اللہ کی قوی نسبت حاصل ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ شیخ کا ادب کرے گا کہ اس کے ذریعے سے تو ہمیں خدا ملا ہے، تو جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو سوچے گا کہ جس کے ذریعے سے ہم کو اتنی بڑی دولت ملی اس پر جان بھی دے دیں تو کم ہے۔ شیخ کی محبت پر عظمت غالب رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں میں محبت زیادہ ہوتی ہے لیکن عظمت کم ہوتی ہے۔ عظمت کی نفی نہیں ہے مگر محبت غالب رہتی ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیخ کی محبت پر عظمت غالب رہنی چاہیے۔ شیخ کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع کرو۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالی نے جو ادب سکھایا یہی اس کی دلیل ہے کہ میرے نبی کے سامنے آواز پست کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم، آوازیں بلند نہ ہونے پائیں، تو معلوم ہوا کہ عظمت کو غالب رکھو محبت پر۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کون ظالم ہے جو نہیں جانتا کہ ان کو اللہ کے رسول سے کیسی محبت تھی۔ ہر وقت جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن جان دینے کی تیاری مقبول نہیں ہے جب تک اس پر عظمت غالب نہ ہو۔ جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، میرے نبی کا ادب کرتے ہیں، ان پر غلبہ ادب ہے۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ادب کی برکت سے ہم نے ان کے دلوں کو اپنی ولایت اور دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ ہے امتحانہ کے معنی، یہاں عام امتحان مراد نہیں ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک عرب کے محاورے پر نازل ہوا۔ اہل عرب جب سونے کو آگ میں ڈال کر سونے کا میل کچیل نکال دیتے تھے اور سونا چمک جاتا تھا، تب بولتے تھے امتحنت الذهب بالنار، ہم نے سونے کو آگ میں ڈال کر چمکا دیا۔ تو جب علامہ آلوسی نے یہ محاورہ عرب تلاش کیا، پھر اس کا ترجمہ اخلص سے کیا، اولئک الذین امتحن اللہ ای اخلص قلوبہم للتقوی، اللہ نے خالص کر دیا اپنے اصحاب کے قلوب کو، یعنی اپنی دوستی کے لیے ان کو خالص کر لیا۔ اور خالص کے معنی ہیں اللہم اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار، اے اللہ ہمیں آخرت کے لیے خالص فرما لیجئے جس کا ہر لمحہ حیات آخرت پر فدا ہو، اللہ پر ایسا فدا ہو کہ معلوم بھی نہ ہو کہ یہ دنیا میں رہتا ہے۔ رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں، رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ اور فرمایا یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو، یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو، انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں۔ اصلی شکر گزار بندہ کون ہے؟ اللہ کے نام کے علاوہ عاشقوں کو کہیں مزہ نہیں ملتا۔ اصلی عاشق وہی ہے جس کو دنیا میں کوئی مزہ نہ آئے۔ العاشقون الذین لا لذت لهم الا بذکرک ولا نعمت لهم الا بشکرک، اللہ کا عاشق وہ ہے جس کو بغیر اللہ کی یاد کے مزہ ہی نہ آئے، اور نعمت کا مزہ بھی اس وقت تک نہ آئے جب تک شکر نعمت نہ کر لے۔ اور شکر نعمت کیا ہے؟ تقوی۔ خالی یہ کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کافی نہیں ہے، اصل شکر کرنے والا وہ ہے جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا اور تقویٰ سے رہتا ہے۔ اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہاری جنگ بدر میں مدد کی۔ یہاں واو حالیہ ہے، درآں حالیہ کہ تم نہایت کمزور تھے، تو تم اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ ترجمہ بیان القرآن میں حکیم الامت نے فرمایا ہے، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تو معلوم ہوا کہ جو تقویٰ سے رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچتا ہے، یہ شخص شکر گزار ہے۔ سموسا پاپڑ کھا کر اللہ تیرا شکر ہے کہنا، مگر جہاں نظر بچانے کا موقع آیا وہاں بدنظری کرنے والا اصلی شکر گزار نہیں ہے۔ اگر ایک اعشاریہ حرام لذت چکھ لی تو تم ناشکرے ہو، تمہارے دل کا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ پیٹ بھر کے گناہ کرنا تو بڑی چیز ہے، اگر ایک اعشاریہ نمک حرام قلب میں داخل ہو جائے تو وہ قلب کا قبلہ بدل دے گا اور قلب کو نقصان پہنچا دے گا، اور قلب محل تجلیات الہیہ نہیں رہے گا۔
حضرت والے کی زبان مبارک سے سن سکتے ہیں، پھر سے پڑھیے۔
جی، پیٹ بھر کے گناہ کرنا تو بڑی چیز ہے، اگر ایک اعشاریہ نمک حرام قلب میں داخل ہو جائے گا تو وہ قلب کا قبلہ بدل دے گا اور قلب کو نقصان پہنچا دے گا، اور قلب محل تجلیات الہیہ نہیں رہے گا۔
برابر بھی بدنظری نہ کرو، برابر بھی بدنظری سے لذت حاصل نہ کرو، چاہے ایک ذرے کے برابر یا اس کے قرب و جوار سے گزرے اور دل میں لذت محسوس ہوئی، کرنی کچھ جھلک پڑ گئی، اس سے بھی اعتراض تھا۔ جہاں یہ معلوم حضرت فرماتے تھے یہاں بے پردگی یا حسینوں کا ہجوم ہوگا، تو وہاں نظریں اٹھا دینا یہ پہلی نظر نہیں ہے، یہ دوسری نظر ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں حسین جمع ہے، وہاں نظر کو بچاؤ اس پہ۔ اس لیے ایک ذرہ برابر نظر دل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، گناہ کے زیادہ گناہ کرنا تو وہی ظاہر بات ہے تباہ کن ہوگا، لیکن ایک ذرہ لذت حرام کی یہ بھی دل کا ستیہ ناس کر دیتی ہے۔ یہ حضرت والا اللہ ہم سب کو توفیق دے دے۔
پیٹ بھر کے گناہ کرنا تو بڑی چیز ہے، اگر ایک اعشاریہ نمک حرام قلب میں داخل ہو جائے گا تو وہ قلب کا قبلہ بدل دے گا اور قلب کو نقصان پہنچا دے گا، اور قلب محل تجلیات الہیہ نہیں رہے گا۔ تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا انعام رکھ دیا۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کے قلوب کو اللہ نے اپنی دوستی اور ولایت کے لیے خالص کر لیا، اور بے ادبی کرنے والوں کے لیے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم میرے نبی کا ادب نہیں کرو گے اور اس کی آواز پر اپنی آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ آدمی کو اپنے اعمال ضائع ہونے کا شعور بھی نہ ہو۔ اگر آدمی کو اپنے مال کے نقصان کا علم ہو جائے تو اس کو تلافی بھی کر لے، لیکن وانتم لا تشعرون ایسا عذاب ہے کہ پھر تم تلافی بھی نہ کر سکو گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ شیخ کے سامنے جانوروں کی طرح مت رہو، ہر وقت صاحب نسبت رہو، ایک ہی وقت میں حضور حق بھی رہے اور ایک ہی وقت میں حضور شیخ بھی رہے۔ اگر کوئی کہے صاحب یہ تو بڑا مشکل پرچہ ہے، ارے میاں اللہ سے چمٹنے میں وہ مزہ ہے کہ بچہ کیا جانے ماں کے ساتھ چمٹ کر دودھ پینے کا مزہ۔ ایک بچہ بھوکا ہے اور ماں سے چپٹا ہوا ہے اور گردن میں دونوں ہاتھ ڈال کر دودھ پی رہا ہے، وہ بھی اللہ کے قرب کی لذت کو کیا جانے، اور ماں کیا جانے اللہ کی محبت کو، اور شکر کیا جانے مالک کی مٹھاس کو۔ اللہ تعالیٰ مولانا رومی کی قبر کو نور سے بھر دے۔ فرماتے ہیں، بالب یارم شکر راچے خبر، اے دنیا والو، شکر کو کیا پتا کہ میرا مولا کتنا میٹھا ہے، کیونکہ شکر مخلوق ہے، محدود ہے، فانی ہے، حادث ہے، اور میرا اللہ قدیم، واجب الوجود، غیر فانی، لا مثل له ہے، تو اس کی مٹھاس کی مثل کہاں ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کے لیے اللہ کی ایک خاص نعمت، وہ ظالم ہے جو دنیا میں پیدا ہو کر اللہ کے نام کی مٹھاس نہ چکھے، وہ ظالم ہے، خائب و خاسر ہے، اس نے دنیا سے کچھ نہیں پایا، کھانا تو کافر بھی تم سے اچھا کھا لیتا ہے۔ جو چیز مشترک ہو دشمن میں اور دوست میں، اولیاء اللہ میں اور کافروں میں، وہ اولیاء اللہ کی خاص نعمت نہیں ہو سکتی۔ عورت بھی کافر اور مومن میں مشترک ہے یا نہیں؟ کافر بھی عورت سے شادی کرتا ہے؟ جی، جزاک اللہ۔ عورت بھی کافر اور مومن میں مشترک ہے یا نہیں؟ کافر بھی عورت سے شادی کرتا ہے۔ یہ کیا کمال ہوا کہ بیوی حسین مل گئی، سموسے پاپڑ تو کافر بھی کھاتا ہے، ہم نے بھی کھا لیے، تو اس میں کیا کمال ہوا؟ بادشاہ تو کافر بھی بن جاتا ہے، بڑی سی بلڈنگ تو کافر بھی بنا لیتا ہے، بڑی سی مرسیڈیز کار تو کافر کے پاس بھی ہے، برف کا ٹھنڈا پانی اور ہری مرچ تو کافر بھی کھاتا ہے۔ تو جو نعمت کافروں میں اور اولیاء اللہ میں مشترک ہو، جو نعمت دوستوں اور دشمنوں میں مشترک ہو، وہ ہماری خاص نعمت نہیں۔ دوستوں کی خاص نعمت اللہ پر ہر وقت فدا رہنا اور قلب کی نظر سے ہر وقت مشاہدہ تجلیات کرنا ہے۔ دوستوں کی خاص نعمت اللہ پر ہر وقت فدا رہنا اور قلب کی نظر سے ہر وقت مشاہدہ تجلیات کرنا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان یشاہد ربہ بقلبہ حتی کأنہ یرى اللہ تعالی شانہ بعینہ، قلب کو اپنے رب کا ایسا مشاہدہ نصیب ہو جائے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ ہر وقت احسانی کیفیت میں ڈوبا رہے، پھر کھانے پینے کا مزہ ہے، ہنسنے بولنے کا مزہ ہے۔ جب نسبت اللہ قائم ہو، احسانی کیفیت کا غلبہ ہو، تو ہنسنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ بندے کو یہ تصور ہوتا ہے کہ اس وقت ربا خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہنس رہا ہے، اور غفلت کے ساتھ ہنسنا، نافرمانی کے ساتھ ہنسنا، اس کے تبسم پر بھی جوتا مارنے کو دل چاہتا ہے۔ کسی کا لڑکا نافرمان ہو اور مسکرا بھی رہا ہو، بولو باپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ ایک جوتا اس کی کھوپڑی پر مارو، اور جواباً اور جو ابا کا لائق بیٹا ہو، ابا کو خوش رکھتا ہو، تو ابا بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا خوش ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے مقبول اور پیاروں کے ہنسنے سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اچھا،
اچھا اب میں جس خدم ہوتی ہے، آپ حضرات سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ہو جائے، کوئی تکلیف بھی نہ ہو، شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے آداب میں جو آج تک کوتاہی تھی، آپ معاف کرنا
چاہیے۔
جانتے کہ آڈر کیا رہا ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ الحمد للہ۔